أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صلوات معزز سامعین اور جملہ عزاداران امام مظلوم، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اپنے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے جو یہاں منعقد ہو رہی ہے، اور اس مجلس میں اب تک جو آپ نے بات سماعت فرمائی اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں، یہ 29ویں پارے میں بہت ہی مشہور سورہ ہے. ماشاءاللہ، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے، سورہ مزمل ہے. اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالی نے مخاطب فرمایا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا، یہ بات ہمارے بچے یاد رکھیں، کہ قرآن مجید میں سارے انبیاء ہیں اور تمام رسول ہیں، 25-26 کا تذکرہ ہے، اور یہ 25-26 کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا کہ وہ عرب کا معاشرہ جن نبیوں سے واقف تھا انہی کے واقعات بتائے گئے، ورنہ تعداد تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اعتبار سے 124,000 ہے. اور اگر 124,000 کے نام ہی خالی لکھ دیے جاتے تو ایک انسائکلوپیڈیا ہو جاتا قرآن. تو جس کی ضرورت تھی ان انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک جنرل بات یہ کہہ دی گئی کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ہدایت کرنے والے کو نہ بھیجاؤ، وہ ایشیا ہو کہ افریقہ ہو کہ امریکہ ہو، یہ اللہ تعالی کی شان ہے. یہ بتائیے، آدمی کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی کا انتظام کیا، پیدا کرنے سے پہلے آکسیجن کا انتظام کیا، کیسے ممکن تھا کہ جسم کی ضرورتوں کا وہ انتظام کرے اور روح کی ضرورت کا انتظام نہ کرے؟ اس لیے ہدایت کے لیے دیکھیے، فالوورز بعد میں پیدا کیے، نبی پہلے، جناب آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا، اس کے بعد اور لوگ بنائے گئے. تو کوئی زمانہ بغیر ہدایت کرنے والے کے، ہادی کے اللہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ روح کی جو ضرورت ہے وہ ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ بات تو ہے، اور یہ بھی پروردگار عالم کی شان ہے، ہدایت کے لیے بھی جیسی ضرورت ہو ویسی ہدایت. بات آ گئی تو آپ سے عرض کروں، ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ، یعنی کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے رابطہ، اطلاعات کے یہ ذریعے نہیں تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب اطلاعات کے یہ ذریعے نہیں تھے تو سفر بھی آسان نہیں تھا. اس وقت ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے نبی ہوتے تھے. جب دیکھیے، روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی زیادتی اور ظلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت، ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کر دیا. تو اگر تھے نہیں تو قتل کیا کیسے؟ اس کا مطلب ہے 70-70 نبی قتل کر دیے جائیں تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کمیونیکیشن اور اطلاعات نہ ہونے کی بنیاد پر ان نبیوں کی ضرورت ہے कि छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी जगहों पर हादी मौजूद रहे, हिदायत करता रहे। जब ज्योग्राफिकली दुनिया एक होने लगी, सिमटने लगी, तब नबियों की जरूरत, यानी अब यूं तो एडवांसमेंट और तरक्की हो रही है कि पहले जो नबी भेजा जा रहा है उसका काम कुल अपने गांव तक महदूद है, अब नबी ऐसा भेजा सबसे आखिर में लाके जब दुनिया सिमट रही थी कि उसे दुनिया के लिए नबी नहीं बनाया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिलआलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर पूरे यूनिवर्स के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आलमीन के लिए रहमत बनाया। अब सारी दुनिया ताज्जुब करती है कि, और इस पर गौर करती है बहुत से लोग ये कि भाई मेराज की क्या जरूरत थी, क्यों तशरीफ ले गए हुजूर। मेराज की इसलिए जरूरत थी, माशाल्लाह इतने वज़रा तशरीफ फरमा है इस वक्त, इतनी शख्सियतें, सब लोग अपने अपने हलके में जाते हैं कि नहीं जाते। भैया एमएलए का अपना हलका है, वजीर साहब का अपना हलका है, गवर्नर साहब का अपना हलका है, तो हुजूर का हलका कितना बड़ा है भाई। जहां तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है वहां तक के लिए आखिरी रसूल रहमत है। तो अगर कुदरत उनका दौरा फिक्स कर रही हो कि अर्श तक आओ, तो इसमें मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होता, बल्कि मैं कहता हूं जाना ही चाहिए था। इसलिए कि अगर आप आलमीन के लिए रहमत है तो आलमीन की सैर हो। और इसीलिए कोई और आए, लेकिन आप खुद बताएं, कोई आदमी गवर्नर से या ऑफिशियल से कह सकता है कि जूते उतारो? कितनी भी बड़ी जगह हो, कितने उम्दा कालीन बिछे हुए हो, आपका वजीर आजम आए, सदर आएगा, तो वो जूते उतारेगा? रेड कारपेट बिछा हुआ है। वो मूसा थे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वादिये मुकद्दस में गए, वादिये मुकद्दस में जैसे ही दाखिल होने लगे कुदरत ने आवाज दी, फखला नालायक अपनी जूतियां उतार दो, ये वादिये मुकद्दस है। आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रसूल। उन्होंने देखिए भाई, मैं आपसे अर्ज करूं, हर समझदार और बाफहम आदमी एक बात को देख करके खुद ही होशियार हो जाता है। अपनी बिरादरी के बुजुर्ग नबी, साहिब शरीयत नबी को देख चुके थे कि वादिये अर्श पर उन्होंने अपनी जूतियां खुद उतार दी। जैसे ही अपनी जूतियां उतारी, हुक्म हुआ नहीं पहन के आओ, यानी किसी से जमीन के ऊपर कहा जा रहा है ये वादिये मुकद्दस है, कहीं अर्शे इलाही पर आवाज दी जा रही है जूतियां तुमने जो पैरों में डाली हैं पहन के आओ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये भी हो सकता है कि कोई जूतियों में टांके लगाने वाला ऐसा रहा हो। अली ने रसूल की जूतियों में टांके लगाए हैं, सिया भी है, शायद उसकी वजह से अर्श पर आ रही हो, या रसूल के कदमों की बरकत हो। और ये इत्तला दी जा रही हो कि अगर जूती भी पैगंबर से मुतमस्सिक हो जाती है तो अर्श तक जाती है। अगर उम्मत अपने नबी से मुतमस्सिक हो जाए तो कहां जाएगी? सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है इसकी शान। मगर इसमें माशाल्लाह साहिबाने वेला का मजमा है, सब तशरीफ फरमा है, और मैं तो कहता हूं कौन, अगर आदमी मुसलमान है तो वह अहले बैत का दोस्त भी है, मोहब्बत मुहिब भी है, सहाबा इकराम की इज्जत भी करेगा, कुरान का ख्याल भी करेगा, लिहाज भी करेगा, और एक दूसरे से मुत्तहिद भी रहेगा, इत्तेहाद भी करेगा। क्योंकि देखिए फिकही इख्तिलाफ, मैं आपसे सच बात अर्ज करूं, वाकईतन इस पर कभी गौर कीजिएगा अपने यहां के माहौल में, कोई तबसरा नहीं करना चाहता, हिन्दुस्तान में भी इस तरह के झगड़े कभी कभी खड़े हो जाते। फिकही इख्तिलाफ एक अलग चीज होती है, और वो एक ही जमात में भी हो सकते हैं। देखिए एक ही जमात के उलमा एक चीज को जायज मानते हैं, दूसरे कहते हैं कि नहीं साहब ये वाजिब है। ऐसे बहुत से मसाइल आपके यहां अपने यहां होते हैं। तो अगर फुकहा के अंदर इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ बुरा नहीं है, फसाद बुरा है। इख्तिलाफ डॉक्टरों में इख्तिलाफ हो जाता है, एक साहब कह रहे तजवीज कर रहे हैं यह दवा दे दी जानी चाहिए, वो दूसरा कह रहे नहीं दी जानी चाहिए, दोनों सही हैं, दोनों अपने इल्म के एतबार से फैसला कर रहे हैं। बस ये शान इस्मत की होती है कि वहां इख्तलाफ नहीं होता, मासूम में इख्तलाफ नहीं होता, वरना اختلاف تو امت میں ہو سکتا ہے، فساد نہ ہو. تو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی عظمت کا قائل نہ ہو اگر مسلمان ہے، مطلب کیسے نہیں قائل ہوگا. اس لیے کہ جب حضور جس سے محبت کریں گے اس سے امتی کو تو محبت کرنا ہی ہوگی. ہمیں ایک بات یاد آ گئی، ہمارے وطن کے بہت بزرگ صوفی گزرے ہیں، شاہ علی حسن جائسی علیہ الرحمہ، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کا ایک شعر تو اتنا مشہور ہے کہ وہ شعر سب کو یاد ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا ہے. تو ابس در مانیے من کن تو مولا می روی ہر سو، علی مولا بہی مانا کہ پیغمبر بود مولا. تو مولا کے معنی میں بلا وجہ ادھر ادھر بھاگا کرتا ہے، دوڑا کرتا ہے. جن معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن معنوں میں پیغمبر مولا ہیں، انہی معنوں میں علی مولا ہیں. یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے، جو بات توجہ کا طالب ہوں جس پر آپ سے، وہ کہتے تھے کوئی بھی سنی شیعہ ہوئے بغیر سنی نہیں ہو سکتا. تو یہ عجیب بات کہتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. کیوں کہتے تھے؟ بھائی شیعہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور غلو کرتا ہے. تو کہتے تھے کہ کیا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اہل بیت سے کوئی بھی آدمی، دنیا کا کوئی امتی، کیا اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ اور سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ سنت کی پابندی کریں، رسول جس سے محبت کریں وہ بھی کریں، جس سے بغض رکھیں وہ بھی بغض رکھیں. تو بغیر اس کے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے ہی شیعہ ہوا جو وہی ہوگا جو سنی ہو، کیونکہ جب تک سنت پر عمل نہیں کرے گا ممکن نہیں. جناب ابراہیم کو اسی لیے نوح کا شیعہ کہا گیا کہ وہ نوح کے راستے پر چلتے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے ذات اتنی. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پوچھا گیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے وادی مقدس میں تو حکم ہوا جوتی اتار دو، تو انہوں اتارنی پڑی جوتی. اور جب آخری نبی تشریف لے گئے معراج پر تو ہوا اتاری بھی تو کہا پہن لو. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، جوتی استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے. اور جوتی کا مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال کی محبت. چونکہ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اس لیے اللہ نے کہا، ان کی بیوی کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، آگ لینے کے لیے گئے تھے جناب موسیٰ، حکم ہوا اس محبت کو چھوڑ کے آؤ ہماری بارگاہ میں، اس محبت کو چھوڑ کے ہماری بارگاہ میں آؤ. اس لیے رسول جب عرش پر جانے لگے تو انہوں نے از خود اپنے کو اس محبت سے آزاد کیا، خالص خدا کے لیے جاؤں گا. مگر خدا نے پیغمبر کو کہا ہم تبھی قبول کریں گے جب آل محمد کی محبت کے ساتھ آؤ. موسیٰ کی آل اور ہے، تمہاری آل اور ہے. صلوات بھیجے. اس لیے تو عرض یہ کرنا ہے کہ کہا جا رہا ہے پیغمبر کو، کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخاطب کیا کسی کو یا موسیٰ یا ابراہیم؟ یہ پکار لینا بھی خدا کا بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آواز دے دے، کسی نبی کو پکارے، اس کی بہت بڑی شان ہے، کوئی معمولی ذات پکار رہی ہے. مگر جب اپنے رسول کو پکارا تو کبھی نام سے نہیں پکارا. نام تو آیا ہے پیغمبر کا، مگر پکارتے وقت نہیں، پکارتے وقت نام نہیں لیا. اے حضور، ہم لوگ بھی جب عزت کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے نام سے نہیں پکارتے، کسی صفت سے پکار دیں، کسی کا باپ بتا کے دیں کہ فلاں کے والد، کسی کا بھائی، مگر نام نہیں لیتے. قدرت نے آخری نبی کا امتیاز یہ رکھا کہ آواز دی تو کبھی یاسین کہا، طہٰ کہا، یا ایھا المزمل ہے کپڑا لپیٹنے والے رسول، یا ایھا المدثر ہے کپڑا لپیٹنے والے رسول، کبھی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے نہیں پکارا. یہ ان کی شان ہے. اس میں کہا یا ایھا المزمل، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع میں بار بار پوچھتا رہتا ہوں آپ سے، آج تک اتنی نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں کبھی اللہ نے کہا کم پڑھا کرو؟ مگر رسول سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات میں پوری رات نہ جاگا کرو عبادت کرنے میں تمہارے پیر میں ورم آ جاتا ہے، محبوب ہے اللہ کا. نصفہو ابن قسمن ہو قلیلہ، آدھی رات یا اس سے کم. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. اے حضور، یا رسول اللہ سے کچھ نہیں کہا جا رہا، حضور سے زیادہ بہتر قرآن کون پڑھے گا؟ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. قرآن پڑھنے میں ڈاک گاڑی نہ بن جاؤ، سمجھو بھی تو کہ کیا کہا جا رہا ہے، اسی میں ارشاد ہو رہا ہے. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کا نام پکاریے. وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے الگ ہو کر کے اسی کے ہو رہی ہے. حضور عرش پر وہ سب سے الگ ہو رہے تھے، مگر قدرت نے کہا نہیں، سب سے ان سے الگ نہ ہو، تو سب اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، ان سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں. کل میں نے بات کو جہاں پر چھوڑا تھا کہ اسلام کا اصل مقصد دنیا میں، اور یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قیام عدل ہے، جسٹس. کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے. سورہ حدید کی 25 آیت میں اس کا ارشاد ہوا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، اکیلے انہی کو نہیں، جتنے رسولوں کو بھیجا معجزوں کے ساتھ بھیجا. والکتاب، اور اس کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اور اس کے ساتھ ہم نے میزان، معیار عدل و انصاف اتارا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانی معاشرہ جسٹس پر اور عدل پر قائم ہو جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی، جہاں سے روکا تھا بات کو دیکھیے. جس کو سربراہ عدل بنایا جائے، جسٹس کا ذمہ دار بنایا جائے، پہلی بات اس کے اندر صفت یہ ہونی چاہیے کہ تعصب سے بری ہو. جس وقت عدل کرنے لگے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کسی طرح کا تعصب درمیان میں نہیں آنے پاتا، ہر قسم کے تعصب سے بری ہو، کسی طرح کے لالچ میں نہ آئے، حرص نہ ہو، یہ مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، یہ پیسہ مل جائے، یہ دولت مل جائے، حرص کے علاوہ خوف نہ آتا ہو، اس کو ڈرتا نہ ہو، گھبراتا نہ ہو. پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں مشینی عدل اور ہے، میکینیکل جسٹس، اور واقعی عدل اور ہے. اور یہیں سے آپ سے کہا تھا کہ اسلام جس عدل کی بات کرتا ہے وہ فضل کے ساتھ ہے. ساری دنیا عدل کو ویسے کرنا چاہتی ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور دو ٹکڑے کر دو، اس عدل کو عدل سمجھتی ہے. اسلام نے عدل کو یوں نہیں مانا، ضرورت کے پیش نظر. دیکھیں ایک جگہ اسلام نے عدل کی بات کی ہے، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، ہاں یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ دو شادی کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، وہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو دو بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرے. اب عدل کرے کے کیا معنی ہے؟ جناب مولانا آزاد حسن زیدی مرحوم و مقبور فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہا انصاف کرے، کیونکہ انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور انصاف میں نصف آتا ہے، جو ادھر وہی ادھر، کہ آدھا آدھا کر دے، یہ انصاف ہے. عدل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ مصیبت یہ ہوگی کہ اگر ایک بیوی بیمار ہو اور اس کو دوا پلائے تو دوسری کو بھی پلائے، ایک اپنے گھر گئی باپ کے یہاں تو دوسری کو بھی بھیجے. اور یہاں تک کہ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مر جائے اسے کفن پہنا کے دفن کرے تو دوسری کو بھی کفن پہنا کے دفن کر دے. اگر انصاف کرے تو پھر انصاف اس طرح ہوگا، عدل جیسی ضرورت ہو. اگر اسے دوا کی ضرورت ہے تو اسے پل دے، اسے دوا کی ضرورت ہے تو اسے دے، اگر اس کو جانے کی ضرورت ہے تو اس کا لحاظ کرے، اسے جانے کی ضرورت ہے تو اس کا لحاظ کرے. عدل ضرورت کے اور رحمت کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ کہلاتا ہے فضل. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، پالنے والے اگر تو نے اپنے عدل سے کام لیا تو کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا. اس لیے کہ جہنم کا مستحق، دیکھیے جب امام خود اپنے کو کہتا ہے کہ میں جہنم کا مستحق ہو گیا تو للہ یہ نہ سمجھیے گا، یہ ایک عجیب دنیا ہوتی ہے، غلطی نہیں کرتا مگر معافی مانگتا ہے. یہ اس کی عبادت کی شان ہوتی ہے کہ غلطی نہ کرے اور معافی مانگے. بتائیے، یہ تو سارے مسلمانوں کا، ہم سب کا یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ کسی خطا کا آپ کی زندگی میں کوئی امکان نہیں ہے. اور ان کے لیے نماز شب واجب ہے, اور نماز شب میں 300 مرتبہ کہتے ہیں الفو الفو الفو, معافی معافی معافی. کہے گی معافی فری؟ کہے گی معافی؟ جس کی وجہ سے اللہ نے جنت بنائی ہے, جس کی وجہ سے کوثر بنایا ہے, انہی کی وجہ سے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. جو گویا مرکز کائنات ہو وہ اللہ سے معافی 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 کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا معافی مانگنا اور ہے اور ہمارا معافی مانگنا اور ہے. وہ غلطی نہ کر کے معافی مانگتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ذات اتنی بلند ہے کہ عمل کرنے کے بعد بھی احساس ہوتا ہے کہ بڑی بلند ذات. صلوات بھیجے محمد اور محمد. یہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ رہے یہ بات کہ ان کی معافی ہونی. تو ارشاد فرمایا جس دن پہلا گناہ ہوا, پہلی غلطی ہوئی, اسی دن مستحق جہنم ہو گیا. میں ہوں, میں اپنے کو کہہ رہا ہوں. تو اگر تو نے اپنے عدل سے کام لیا تو میں بچ نہیں سکتا, لیکن اگر تو فضل کرنا چاہے, مرسی کرنا چاہے, رحم کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا. اس کی ہے. اے حضور, آپ کی جیب میں جو کچھ ہے آپ جس کو چاہے دے دیں. ایک سائل آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کا پیسہ ہے, آپ دے دیتے ہیں, دوسرے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کا ہے. تو جب وہ غنی ہے, جب اسی کا سارا خزانہ ہے, تو جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے دے دے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اپنے لیے عدل کو طے کر لیا ہے اپنے لطف خاص سے. ارشاد ہوا اگر تو فضل کرنا چاہے تو تیرا ہاتھ کوئی پکڑ دی سکتا, اور تیرا فضل تیرے عدل کے آگے آگے چلتا ہے. عدل پیچھے ہوتا ہے, فضل آگے. تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں, نمائندے خدا ہیں, ان کی بھی شان یہی ہونی چاہیے کہ ان کے یہاں عدل سے زیادہ فضل نظر آئے. یہ آپ دیکھیں, میں اب آپ سے دیکھیں مثال لاتا ہوں. رسالت مآب جنگ بدر کے قیدی گرفتار ہو گئے. رسالت مآب پہلی لڑائی, امپورٹنٹ لڑائی اسلام کی, بدر کی لڑائی ہے. رسالت مآب جہاں پر لیٹے ہیں رات میں, وہیں قریب میں وہ قیدی بھی ہیں, ٹھیک سے باندھ دیے گئے ہیں. لوگوں نے کہ بھائی بھاگنے نہ پائیں, قیدیوں کو رسیوں سے باندھ دیا ہے. وہ قیدی کراہ رہے ہیں, رسول اللہ سو نہیں پا رہے ہیں. کون یہ مشرکین ہیں جو قید کیے گئے ہیں, جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان قیدیوں کو جو کراہ رہے ہیں, ان کو کراہتے ہوئے دیکھ کر کے بھی پیغمبر سو نہیں پا رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ عدل نہیں ہے. عدل کے حساب سے تو ٹھیک ہے, قیدی سے گرفتار ہو گئے, یہ فضل ہے. آپ غور فرمائیں تو اندازہ ہو. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, چوتھے امام کے لیے ملتا ہے ہمیں تاریخ میں. کتنی بڑی بات ہے چوتھے امام کے لیے ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد, بہت زمانہ یعنی کافی دنوں کے بعد, کچھ زراعتیں تھیں جو آپ کی تھیں, کھیتی تھی, جس میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے. اور ماشاءاللہ یہاں بھی جو اچھے زمیندار اور کسان ہیں وہ اکثر اپنے گھر سے اپنی کھیتیوں پر رہتے ہیں, دیکھتے جاگتے ہیں. تو امام اس وہاں پر تھے. اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے جب مدینے میں واقعہ ہرا یا واقعہ ہرا ہوا ہے, جس میں یزید کے عامل کو نکال دیا گیا تھا, اور جو یزید سے کی لشکر کے لوگ تھے وہ مصیبت میں تھے. تو ایک آدمی آ کر کے مہمان ہو گیا, آ کر رک گیا. وہ تو نہیں پہچانا, ایک قافلہ ٹکا ہوا ہے, وہ بھی آ گیا حضرت نے. اب اس کے بعد اسے تھوڑی دیر بعد یہ اندازہ ہوا, اس کی خاطر بھی ہو گئی, کھانا بھی مل گیا, رہنے کی جگہ بھی ہو گئی, خاطر ہو گئی. اس کو اندازہ ہوا کہ میں غلط جگہ آ گیا, کیونکہ وہ حضرت علی اکبر کا قاتل تھا. اور کس کے کہاں جہاں ٹکا ہوا ہے؟ امام زین العابدین کے اس قافلے میں جو ٹکا ہوا ہے, یا جہاں آپ کے غلام ہیں, آپ کے اعزا ہیں اور سب لوگ ہیں. اس نے سوچا میں رات کے اندھیرے میں نکل جاؤں گا, کسی وقت رات کا سناٹا ہو تو میں چلا جاؤں. رات, اب امام کے یہاں رات کا سناٹا ہو جائے, وہاں نمازیں شروع ہو گئیں, اذکار شروع ہو گئے, مگر پھر بھی اس نے آدھی رات یا اس کے بعد کوشش کی چلے جانے کی. تو حضرت نے اس کو آواز دی اور کہا, ایسا ہے کہ اس وقت کہاں جا رہے ہو اس اندھیری رات میں؟ صبح جانا تو تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا. تمہارے لیے توشہ کر دوں گا، پتہ نہیں تم کہاں پہنچو کہاں جاؤ تمہارا انتظام کر دوں گا۔ تو جو اس کا وہ تھا ضمیر، وہ اندر سے جیسے انسانی ضمیر ہوتا ہے ابال کھانے لگا، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، نہیں تو آپ یہ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں پہچان گیا، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو، جس وقت تم آئے تھے میں نے تم کو اسی وقت پہچان لیا تھا۔ کہا پھر آپ نے میرے ساتھ اتنی رعایت، کہا فرق یہ ہے کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہے فضل۔ اگر عادل ہو تو مہمان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فضل ہے اہل بیت کا، اسی لیے ان کو قدرت سربراہ عدل بناتی ہے کہ ان سے امید نہیں کہ یہ کوئی زیادتی ان کے یہاں ہو جائے، یہ ان کے فضل کی شان ہوتی ہے جس کی بنیاد پر رکھتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عدل خالی یہ نہیں ہے کہ دو دو چار کر دیا جائے، بلکہ ضرورت، کیونکہ قدرت کا جو مزاج ہے، دین کا جو مزاج ہے، وہ رحمت پر مبنی ہے، رحمت اور مرسی۔ آپ دیکھیے آپ نماز میں ماشاءاللہ کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے کتنے نام ہیں، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جبار ہے، مگر جس فقرے کو بنیاد بنایا گیا، کوئی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، یہ اس کی صفات بتائی گئیں۔ تو آپ یہ صفت اس کے ان بندوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں اس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے دنیا کے سامنے رکھا ہے، ان اس کے اندر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ ذات امیر المومنین ہو یا کسی دوسرے معصوم کی ذات ہو، سب کے یہاں آپ کو صفت ملے گی۔ یہ واقعہ بلاذری میں بھی نقل ہوا ہے، ایک صلوات ارشاد فرما دیں، بلاذری میں یہ واقعہ اس طرح سے آیا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کے دور خلافت میں، وہ لکھتا ہے کہ کسی جگہ سے شہد مشکیزوں میں بھر کے آیا، بہت سا شہد آیا، اتنا شہد تھا سب ڈھیر تھا، اور اب یہ تھا کہ تقسیم ہونا ہے۔ امیر المومنین نے تقسیم سے پہلے جو جن کے باپ مر چکے تھے وار میں، اسلامی جہاد میں جو مر چکے تھے، ان کے بچوں کو بلوایا، یتیم بچوں کو بلوایا، وہ سب آ گئے۔ اب آپ بتائیے ہمارے یہاں کیا ہوتا، مطلب ہم تو ہندوستان کو جانتے ہیں کہ اگر یتیم بچے آتے تو مولا ان کو شہد دیتے اور تصویر کھینچتی اور دوسرے دن اخبار میں چھپتی، یتیموں کو شہد بانٹا جا رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ ایک بیوہ کو سلائی مشین دی جا رہی ہے، بار بار ابھی تصویر ہی نہیں کھینچ پا رہی ہے، لیے ہوئے چھوڑ نہیں رہے سلائی مشین۔ ہمارے یہاں ہم تو نیکی بھی کرتے ہیں تو اپنی نیکی کو غارت کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا وہاں بھی ہوتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات تو جو قومی ادارے اور دینی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی یہی سب کرتے ہیں کہ ذرا تصویر کھینچوا لو۔ جبکہ روایت یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس میں داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر لاؤ، تو بتائیے کیا۔ لیکن تو اب ہم تو یہی سمجھ رہے تھے یہی ہوگا، اور سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے۔ امیر المومنین نے تقسیم شروع کی شہد کی، پیالوں میں کاسوں میں شہد بھرا اور ان بچوں کو دیا، تم بانٹو۔ اب وہ یتیم بچے شہد لے جا کے دے رہے ہیں، تو اس میں روایت میں یہ ہے کہ جو گرتا ورتا تھا شہد تو وہ چاٹتے واٹتے بھی تھے، اپنا بچے تو ہیں ہی اپنا کچھ ہے، ہنس رہے، اور امیر المومنین ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے ان بچوں کو دیکھ کر کے۔ تو لوگوں کی آپ کو یہ معلوم ہے کہ امیر المومنین کے یہاں یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ آپ بے وجہ تو کسی پر سختی کرتے نہیں، مگر آپ کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ اصحاب خاص بھی آپ سے نظر ملا کے بات نہیں کر پاتے تھے، یہ ہمت نہیں تھی، جلالت امیر المومنین یہ تھی۔ جب یہ سب ہو گیا تو کسی صحابی نے، شاید ساساد میں سوہان نے کہا کہ مولا آج آپ سے وہ ظہور میں آیا جو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ایک تو آپ نے بچوں کو بلا لیا، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس پر آپ ناراض بھی نہیں ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کہا بتاؤ تمہارے بچے جب طفلانہ حرکت کرتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو یا ناراض ہوتے ہو؟ تمہارے بچے جب بچوں جیسی چائلڈش حرکت کرتے ہیں، طفلانہ حرکت کرتے ہیں، تم کہا ہم خوش ہوتے ہیں؟ کہا ان الامام ابو الیتاما، امام تو یتیموں کا باپ ہوتا ہے، وہ میرے بچے تھے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے اس لیے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ صلوات دے کے محمد و آل محمد. دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اگر امیر المومنین ان کو بلا کے بٹھلاتے اور کہتے تم لوگ یتیم ہو پہلے تم شہد لو تو شہد مل جاتا مگر احساس سے یتیمی نہ جاتا, یہ ہمیشہ برقرار رہتا. مولا نے نفسیاتی طور پر ان کے ہاتھوں سے شہد بٹوا کر کے بتایا سب کا باپ کوئی ہوگا تمہارا باپ علی ہے. اور کس صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں, ارے کسی کا کتنا بھی بلند باپ ہو علی سے زیادہ بلند تو نہیں ہوگا. تو جس کو علی جیسا باپ مل جائے پھر احساس یتیمی کہاں باقی رہے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اس کی شان ہوتی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ عادل کے ساتھ فضل کو اپنے اس کا مزاج ہوتا ہے, اس مزاج سے باہر نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یتیموں کو احساس ہے. میں دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, کبھی غور کر لیجئے گا. آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ہوں, یتیم خانے بنائے جاتے ہیں جس میں یتیم بچے رکھے جاتے ہیں. دیکھیے یہ میں بہت کوتاہ نظر ہوں, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری بڑی نظر ہے, مگر مجھے سیرت ائمہ میں یتیموں کی خبر گیری ملی ہے. یتیم خانے نہیں ملے, یتیم خانوں کا تصور نہیں ہے. قید خانہ تو امیر المومنین نے بنایا ہے, وہ میں بتا دوں گا, لیکن یتیم خانہ نہیں بنایا. کیونکہ یتیم خانے میں پرورش پانے والے بچوں میں ایک احساس یتیمی نفسیاتی طور پر شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو میں تو اپنے یہاں کی باتیں جانتا ہوں نا, وہ کہا پلاؤ بریانی پکی تھی بچ گئی, کہا یتیم خانے میں دے آؤ, 11:30 بجے یتیم بچے جگائے جا رہے ہیں, جاؤ پلاؤ کھاؤ, کیونکہ تم لوگ یتیم ہو, ایک ساتھ میں شادی میں ایک ڈیڑھ پلاؤ بچ گیا ہے. تو احساس یتیم ہی رہتا ہے نا. انہیں کپڑے عید میں ایک صاحب آئے کپڑے دے گئے, ایک صاحب آئے جوتے دے گئے, تو یہ احساس یتیم ہی رہتا ہے. اسی لیے چاہا یہ جا رہا ہے کہ یتیم اسی ماحول میں پرورش پائے جو ماحول ہے. بھائی کم سے کم ملت جعفریہ تو دیکھ لے کہ یتیم کو کیسے پالا جاتا ہے. ارے جن کے سامنے ابو طالب کی مثال ہو وہ اپنے بھتیجے کی پرورش نہ کر پائیں. حضرت ابو طالب کی مثال ہے, جناب فاطمہ بنت اسد کی مثال ہے. روایات میں یہ صحیح روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا اور اس میں سے رات میں کھجور گرتے تھے, صبح بچے جیسے ہی اٹھتے تھے وہ کھجور سب بن لیتے تھے, اچھے اچھے کھجور. رسول اللہ مسکراتے رہتے تھے اور کبھی نہیں بہتے تھے. شان نبوت کے خلاف ہے کہ آپ بھی عام آدمیوں کی طرح عام بچوں کی طرح کریں. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ اٹھنے کے بعد اچھے کھجور پہلے سے اکٹھا کر کے ظرف میں رسول اللہ کے لیے رکھ لیتی تھیں اپنے بچوں کے مقابلے میں. اور انہوں نے کیا کیا, اس عمر میں نہیں کہ بچپنے میں کیسے پرورش کی. حضور ایک بات یہ ساری دنیا کہتی ہے, ارے بھائی رسول اللہ نے خود اپنے مربی کو شناخت کیا تھا. ملتا ہے جناب ابو طالب کی, جناب عبد المطلب نے اپنی رحلت کے وقت پوچھا تھا کہ تمہارے سب چچا موجود ہیں کس کو تم اپنا ولی بناؤ گے. رسول اللہ کو یہ آپشن دیا تھا, موقع دیا تھا, اور رسول اللہ نے جناب ابو طالب کا دامن پکڑ لیا. اپنے آپ نہیں, پیغمبر نے. اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کا کسی چیز کو شناخت کر لینا اور پہچان لینا اور ہوتا ہے. جب فرعون نے امتحان لیا جناب موسیٰ کا, جناب موسیٰ نے بھی حرکت کی تھی, بچے تھے تو فرعون کی داڑھی پکڑ کے ایک چاٹا مارا تھا, اس سے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا. وہ کہتا تھا یہ عام بچہ نہیں ہے, اتنا زبردست چاٹا نہیں ہو سکتا. یہی قصہ تھا. تو امتحان لینے کے لیے بھائی کیسے لیا جائے, تو طے یہ کیا گیا کہ لال شب چراغ جو پتھر ہے زبردست سرخ رنگ کا پتھر وہ رکھا جائے اور انگارے رکھے جائیں. اگر عام بچہ ہوگا تو انگارہ اٹھا لے گا, نہیں تو لال شب چراغ اٹھائے گا. اگر خاص بچہ ہوگا اس نے سوچا. جناب موسیٰ نے بھی لال شب چراغ کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو ان کو اتنی شناخت نہ ہو تو پھر کیا, نبی نبی ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. بس جبرائیل نے ان کا ہاتھ اٹھا کر کے انگارے پر بھی رکھا, انگارہ اٹھوا کے زبان پر بھی رکھوا دیا, زبان جل گئی. لکنت جناب موسیٰ کی اس وجہ سے تھی زبان میں. اور چونکہ خدا کے لیے خدا کے فرشتے نے کی تھی اس لیے کسی کو کلیم نہیں بنایا, انہیں کلیم اللہ بنایا. یعنی اگر اس کی راہ میں کوئی خرابی بھی ذرا سی آ جائے تو اس کو بھی قدرت ہنر بنا دیتی ہے. یہ ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ صحیح و غلط پہچان سکتے ہیں, تو فخر موسیٰ وہ اپنے چچاؤں میں نہ پہچان سکے کہ کون اس قابل ہے کہ میرا ولی بنے. کوئی مسلمان اس بات پر یقین کرے گا انہوں نے صحیح جگہ پر ولی کو طے کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یتیموں کی خبر گیری کا کوئی ماحول ہمارے گھروں میں بن جائے تو نہ صحیح اسی لیے بن جائے کہ بھئی ہم ابو طالب کے سلسلے میں اتنی محبت کرتے ہیں تو ایک قدم ہمارا بھی اسی راستے پر چلا جائے, اسی سیرت پر عمل ہو جائے. صلوات بیت محمد و آل محمد. اس لیے تو اب یہ کہ عدل کا قیام, تو اسلام سزا دینے کا مذہب نہیں ہے, یہ بالکل ہے. دیکھیے رومیوں میں, رومنس میں طریقہ یہ تھا اور مصریوں میں کہ جب سزا دیتے تھے تو اسے انجوائے کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ روم جائیں تو آپ کو وہ کنویں مل جائیں گے جن میں درندوں کے سامنے مجرم کو ڈال دیا جاتا تھا اور باقی سب اوپر سے مزہ لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یعنی سزا دینا اور سزا انجوائے کرنا یہ سوسائٹی کا ایک رخ ہے جو آپ کو مصریوں میں بھی ملے گا. وہ فرعون کبھی پانی میں ڈبو دیتا ہے, کبھی قتل کر دیتا ہے. نمرود کے ہاں بھی یہی ہے, جب جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تو اکیلے میں تھوڑی, تمام لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. مگر اسلام میں صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بھی تشریف فرما ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام میں اگر مجبوراً کسی کو سولی چپر چڑھاتے ہوئے دیکھا جائے, پھانسی دی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر غسل ہے, غسل کرے. غسل کرنا چاہیے اگر کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے سولی دی جا رہی ہے. اب کون دیکھے گا بھائی؟ آپ آفیسر ہیں, آپ کو سولی دینی تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا کھڑے ہو کر کے. آپ گواہ ہیں کہ سولی دی گئی, باقی لوگوں کے لیے نہیں. کیوں جا رہے ہو وہاں؟ ایک انسان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ مزہ لینے کی کوئی چیز ہے. اسلام سزا یا پنشمنٹ کو بدرجہ مجبوری دیتا ہے, اور وہ بھی عدل اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر سکون برقرار ہو جائے. ورنہ یہ کہ کسی کو سزا نہیں ملے گی تو معاشرہ بے لگام ہو جائے گا. تو سزا بھی معاشرے کی اکثریت کو سکون فراہم کرنے کے لیے کیا دی جاتی ہے. اسی لیے کہ پہلی ذات تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے بعد سے لے کے آتی ہے جس نے قید خانہ بنایا, وہ امیر المومنین کی ذات ہے. قید کا تصور, جب بادشاہوں نے جو قید خانے ڈالے, اندھے کنویں میں ڈال دیا, اس میں آدمی مر گیا. بنی عباس کے قید خانے اس طرح کے ہوتے تھے کہ جس قید خانوں میں نہ دن کا پتا ہوتا تھا نہ رات کا پتا ہوتا تھا, کب رات ہو گئی کب دن ہو گیا کب, یعنی لوگ قرآن پڑھنے سے اندازہ کرتے تھے کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا, اب عصر کا وقت ہو گیا, اب مغرب, اب فجر, نہ روشنی آ رہی ہے نہ کچھ, آپ سنتے رہتے ہیں. یہ قید خانہ امیر المومنین نے قید خانہ بنایا, اس کا نام پہلے رکھا مانے, اور اس میں وہ ان قیدیوں کو رکھتے تھے جو قیدی اخلاقی جرائم کرتے تھے, یتیم کا مال کھا گئے, کسی کی جائیداد کو غصب کر لیا, ان لوگوں کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا. ایک بار قیدیوں نے کیا کیا کہ وہ توڑ کے نکل گئے, یہ جو لکڑی کے ٹٹر وٹر لگائے جاتے تھے اس طرح کا تھا, بھاگ گئے قیدی. تو پھر آپ نے اینٹ اور پتھر سے جوڑ کر کے قید خانہ بنوایا, اسے مخیس کا نام دیا تھا, معنی پہلے تھا. اور ان قیدیوں پر اگر یہ افورڈ کر سکتے تھے, ان کی حیثیت ہوتی تھی, تو ان قیدیوں کے لیے یہ تھا کہ یہ اپنے خرچے اور اپنے ایکسپنسز کو خود برداشت کریں, اور اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو بیت المال سے پیسہ دیا جاتا تھا. نماز کے وقت یہ نکالے جاتے تھے, اور امیر المومنین قید خانے میں ایک ساعت کے لیے جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے, تربیت دیتے تھے کہ گناہ نہ کریں, اخلاق کو درست رکھیں, ان پر واعظ کرتے تھے. اور جس کو سمجھ لیتے تھے کہ اب اس کا ریفارم سدھار ہو گیا ہے, اس کی اصلاح ہو گئی ہے, اسے ریلیز کر دیتے تھے. یہ قید خانہ بارا. یعنی قیدی بھی ہے, غلطی کرنے والا بھی ہے, مجرم بھی ہے, تو اس کی اصلاح کی فکر ہے. یہ اصلاح ہو جائے، یہ امیر المومنین کی اپنی کاوش تھی کہ قید خانوں میں جو جن کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں ان کو درست کر کے معاشرے کے قابل بنا دیا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یعنی جس کو سربراہ عدل بنایا جائے، جس کو نمائندہ عدل بنایا جائے، اس کی شان یہ ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے، کہ اس کے دل میں معاشرے کی ترقی، معاشرے کے اندر اصلاح کی تڑپ ہونی چاہیے. محض یہ نہیں کہ بس ہم بیٹھے تھے، ہم نے ایک آرڈر پاس کر دیا اور ڈگری پاس کر دی اور ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، بلکہ یہ تڑپ اس کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس طرح کا عدل ہو تو یہ عین رحمتیں، جیسے پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ سزا دے، اگر وہ یہ چاہتا ہوتا تو توبہ کا دروازہ اس نے رکھا ہی نہیں ہوتا. بار بار جو توبہ کر لو، موقع ہے، اتنے پہلے توبہ کر لو تو بھی قبول ہو جائے گی، اتنے پہلے توبہ کر لو تو بھی قبول ہو جائے گی. یہ توبہ کا دروازہ جو کھلا رہتا ہے یہ اس کی رحمانیت اور رحم کا نتیجہ ہے، ورنہ سزا دینے کے لیے تو آدمی کو ایک غلطی کے اوپر ہی سزا دی جا سکتی ہے. اور کرم الہی کو جب بھی آپ دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو آپ کے سامنے یہ کھل کے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ ماں باپ بھی اتنا نہیں معاف کر سکتے. ارے 10 بار کے بعد، 15 بار کے بعد، 25 بار کے بعد آخر میں عاجز آ جاتے ہیں، جاؤ تمہیں آگ کر دیا. کبھی اللہ نے بھی کسی کو آگ کیا ہے؟ تو بندہ نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام ایسا نبی، ایک دن اللہ تعالیٰ سے مناجات میں ارشاد فرمایا، پالنے والے یہ فرعون تیری سنتا نہیں ہے، تجھے رب نہیں مانتا، تیرے لیے کیا مشکل ہے اس کا کھانا پانی بند کر دے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا کھانا پانی بند ہو، ارے کھانا ملے بھی حلق کے نیچے نہ اترے کیا ہوگا، بند ہو جائے گا اپنے آپ ہی، پانی ہونے سے تھوڑی ہوتا، پانی اندر تک جائے تو، کھانا اندر جسم میں جائے کا بند کر دے. اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے، تو کیا ہم اپنا رب ہونا بھی بھول جائیں؟ یہ ہماری رحمت کے خلاف ہے، وہ بندہ ہونا بھول جائے. جناب موسیٰ کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، بہت ان کے یہاں یہ اصلاح میں فوراً جلدی کرتے تھے کہ اصلاح ہو. اور یہ شاید یہی وجہ تھی کہ جناب ہارون کی داڑھی واڑی پکڑ لی تھی، جب سب کو دیکھا گمرہی میں مبتلا ہے تو جناب توریت کی تختیاں پٹخ دیں. یہ سب ہمیں ملتا ہے روایت میں، اسی ایک سجیشن اور بھی جناب موسیٰ کا ہے. لیکن پروردگار عالم کتنا رحیم ہے یار. نمامی بہت بڑا گناہ ہے، چغل خوری، ادھر کی ادھر لگانا، مزہ بہت آتا ہے اس میں، ویسے ہے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز. اور ہر برائی میں مزہ نہ آئے تو آدمی کرے کیوں؟ تو نمامی یا چغل خوری بری چیز ہے. بارش اللہ نے روک دی، بارش نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ نے مناجات میں پوچھا، پالنے والے بارش نہیں ہو رہی، ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، سب لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، قحط پڑ جائے گا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا، تمہاری امت میں ایک نمام ہے، چغل خور ہے، اسی لیے وہاں تو سزا بھی ہو جاتی تھی نا فوراً، اسی لیے ہم نے پوری پانی روک دیا ہے. جناب موسیٰ نے کہا، اس کا نام بتا دے، ابھی نکالتا ہوں، چل اس کا نام بتا، ابھی نہ نکال دوں، فوراً جا کر کے اسے نکال دیا، یعنی آؤٹ کاسٹ. جناب موسیٰ نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں، اب پوری امت توبہ کرے گی تو اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا، اگر تو توبہ ہی چاہتا ہے تو پوری امت. جناب موسیٰ آئے اور کہا، بھائی دیکھو اللہ نے نام نہیں بتایا، ایسی ایسی بات ہوئی، مگر ایک آدمی نمام ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو اگر وہ چغل خوری جو کرتا ہے وہ بھی توبہ میں چلے، سبھی لوگ چلیں گے، توبہ کریں گے تو بارش ہوگی. تو اس شخص نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ پالنے والے، تو نے میرا پردہ رکھ لیا، تو بتا سکتا تھا، اس لیے میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ بتائیے کہ جو ذات ایسی ہو، اس پر اس سے ہم کسی سختی کی امید کر رہے ہیں؟ اے حضور، کتنے گناہ، کتنی غلطیاں سب کی ہیں جن پر اس نے پردے ڈال دیے. اگر سارے پردے کھول گئے تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپتا چلا جاتا ہے، توبہ کا موقع دیتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ نمائندے جو اس کی طرف سے لائے جائیں اتنے ہی کریم اتنے ہی رحیم ہونے چاہیے کہ اگر ان کا قاتل بھی ہو تو اس کے اوپر رحم کی بارش کریں. یہ اب یہ بات خالی یہ نہیں کہ ایک ضرب لگا رہا. جب ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا, بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں, اسی سے ملاحظہ فرمائے, اسلام کو عصمت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ غیر معصوم یہ نہیں جانتا کیا چیز فضل ہے کیا چیز عدل ہے, اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا. بادشاہوں کا جیسے دیکھیں مزاج ہوتا ہے نا, بعض وقت غلطی کے اوپر سزا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, غلطی نہیں ہوتی سزا دے دیتے ہیں, اور بعض اوقات غلطی پر انعام دیتے ہیں, ویسے ہی اللہ کو بھی لوگ سمجھتے ہیں. یہ غلطی ہے. الوہیت میں اور شہنشاہیت میں بڑا فرق ہے. منصور دوانقی کے لیے ملتا ہے ہارون رشید کا, بنی عباس کا دوسرا بادشاہ ہے, صفاح کے بعد منصور دوانقی ہوا. اتنا ظالم تھا, اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک محل بنوایا تھا قصر احمر جس میں ہر چیز سرخ تھی. جب کسی کو قتل کروانا ہوتا تھا تو سرخ رنگ کے کپڑے پہنتا تھا, لال, اور کپڑے پہن کے لال محل تھا, سب چیزیں لگی تھیں, اور اس کے روئیں کھڑے ہو جاتے تھے غصے میں, وہ اپنے سامنے قتل کرواتا تھا. اس طرح کا ظالم. یہ وہ ایک دن خطبہ دے رہا تھا, جمعہ کا خطبہ. اس خطبے میں کہا, لوگوں تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے, جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں تو اس نے طاعون ختم کر دیا, پلیگ نہیں آیا. پلیگ پھیلتا تھا, طاعون پھیلتا تھا تو ناقابل علاج مرض تھا, پوری پوری بستیاں صاف ہو جاتی تھیں. تو کہا, یہ فضل کیا ہے اللہ نے میری وجہ سے کہ مجھے خلیفہ بنایا ہے, تو پلیگ پھیلنا ختم ہو گیا ہے, طاعون نہیں پھیلا. تو اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہم پر منصور کو اور طاعون دونوں کو مسلط کرے. اس نے تجھے مسلط کیا ہے تو طاعون کو ہٹا دیا ہے. تو مطلب کہتے تھے کہ یہ تو خفا ہونے کی بات تھی نا. اس نے کہا, ہزار دینار دے دو, اس کو ہزار دینار انعام دے دو. یہ بات ہو گئی. اب یہ بادشاہوں کا جو مزاج ہوتا ہے, جو کہہ رہا ہوں, حجاج ابن یوسف ثقفی, وہ ایسا ظالم تھا کہ اس کے ایک لاکھ آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا, کتنا اس کی کاؤنٹنگ ہی نہیں. بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز, جو بنی امیہ کے بہت ہی نیک بادشاہ گزرے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر دنیا کے ظالم ترین گورنروں کا کوئی مقابلہ ہو تو ہم لوگ اکیلے بنی امیہ حجاج ابن یوسف کو رکھ کر کے نمبر ون ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا ایسا گورنر ہے کہ اس سے ظالم گورنر ملے گا نہیں. حجاج ابن یوسف کی کورٹ میں, دربار میں, کسی نے بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اللہ اکبر کہہ دیا. نے پوچھا کہ کیوں کہا اللہ اکبر؟ کہا کہ بس جب دل میں آیا اور زبان سے نکل گئے. اللہ اکبر کوئی بری بات کی؟ اس نے کہا, لگتا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے, ذرا دیکھو اس کا دل کتنا بڑا ہے. بس فوراً مار دیا گیا, اس کا دل گھسیٹ کے نکال لیا نیچے, اور اس کو وہ اپنی تلوار سے چبھو چبھو کر, دل تو بڑا نہیں, چھوٹا ہی ہے. دیکھیں, یہ ان کا اسی سے اللہ تعالی کے مزاج کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے سزا دے دے. یہ نہیں ہے. الوہیت اور ہے, شہنشاہیت اور. الوہیت کو سمجھنا ہے تو بادشاہوں سے نہ سمجھو, الوہیت کو سمجھنا ہے تو معصوموں سے سمجھو کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس سے اندازہ کرو. ٹھیک ہے, بروں کے اوپر بھی انعام کرتے ہیں. ابن ملجم کو جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا, یہ تمہارا قیدی ہے, جب ان کو ان کے حوالے کیا کہ یہ تمہارا قیدی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو, جب تک اس کا مقدمہ آگے نہیں چلتا, جو کھانا خود کھانا وہی اسے کھلانا, جیسے بستر پر تم سونا ویسے ہی بستر پر اسے سلانا. دنیا کی کوئی حکومت, کوئی ملک قیدیوں کو وہی مراعات دیتی ہے جو سٹیزنز کو حاصل ہوتی ہیں؟ ناممکنات میں سے ہیں کہ وہ مراعات مل جائیں جو سٹیزنز کو ملتی ہیں, اور وہ بھی جس کے اوپر سیدھا سیدھا ایگزیکیوشن ہونا ہے. جیسا, کیونکہ یہ انسان ہے. میں جو اس نے غلطی کی ہے اس کے سلسلے میں الگ بات ہے, لیکن جب تک تمہارا قیدی ہے, اور یہاں تک کہ جب آپ کو جام شیر پیش کیا گیا, جام شیر لایا گیا ہے, اس وقت بھی امیر المومنین نے پوچھا ہے پینے سے پہلے، کیا میرے قیدی کو، میرے قاتل کو بھی ایسے ہی جام شیر دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں. کہا اس کو پہلے پلاؤ، یہ ہمارا قیدی ہے، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، یہ اس کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں. کہا ہاتھ کھول دو اس کے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. مشکل کشا کو یہ گوارا ہو کہ کسی کے ہاتھ بندھے رہے ہیں؟ یہ شان ہوتی ہے. ان سے پہچانیے کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کا عدل کیا ہے. یہ بتائیں گے، یہ صحیح اسلام کی نمائندگی کرنے والے افراد ہیں. ورنہ دنیا والوں سے آپ پتہ لگانا چاہیں گے تو ہرگز ہرگز آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ میری یہ ثقیل باتیں بھی سن لیتے ہیں، اور یہی سوچ کے سن لیتے ہوں گے کہ باہر سے آئے یا ناراض کیوں کریں. صلوات بھیجتے محمد والے ہم. لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیام عدل میں، یہ تو نہیں ہے کہ صرف سربراہ کام کرتا ہے، سربراہ کے ساتھ جو افراد ہوتے ہیں سہارا بنتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بنے، ہم اپنے گھروں میں تو عدل قائم کریں، اپنے معاشرے میں تو عدل قائم کریں. گھر میں کبھی بتاؤں گا آپ کو، دکھاؤں گا کیا ہے. اسی لیے کوئی بھی نظام، اگر حسین عدل قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حسین عدل قائم کرنے کے لیے آئے تو اکیلے تھوڑی آئے، پورے لوگ لے کے آئے. ورنہ اکیلے اگر آ بھی جاتے تو ساری دنیا کہتی معصوم ہو تو یہ سب کرے، غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے. حسین ایسے افراد کو لے کے آئے کہ جن میں ہر قوم و قبیلے کے لوگ موجود تھے، کیونکہ اس شان سے آئے. مگر کربلا میں ہم نے عجب عجب نمونے دیکھے، بیویوں کے بھی نمونے، مردوں کے بھی نمونے، بچوں کا بھی انداز، سب کو دیکھا کہ یہ سب حسین کے مقصد میں معاون ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا، اسے قتل کرنے کے بعد اس کا سر پھینک دیا گیا اسی کے خیمے کی طرف، تو ماں نے اس کے خاک و خون کو صاف کیا ہے، اس کے بعد لبوں کو بوسا دیا ہے اور پھر سر کو واپس پھینک دیا ہے. یہ آپ اندازہ کیجیے. تو اگر یہ عام ماں ایسا کر سکتی ہے، کربلا کی ماں جو بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی، جس نے فاطمہ زہرا کا شیر نہیں پیا ہے، جو علی کا خون جس کی رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے، اگر ایسی ماں جذبہ قربانی اس منزل پر رکھتی ہے تو کوئی ایسی ماں ہو جسے فاطمہ نے پالا ہو، جو فاطمہ کی آغوش میں ویسے ہی رہی ہو جیسے حسین رہے ہیں، جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہو جو حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کا نام ویسے ہی رسول نے رکھا ہو جیسے حسین کا رکھا ہو، تو اس کے بارے میں کیا اندازہ کریں. اے حضور، ہمیں انبیاء میں مل جاتا ہے. جناب حاجرہ کو شیطان نے بہت کہا کہ تم کس چکر میں پڑی ہوئی ہو، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے تمہارے بیٹے کو لے گئے ہیں، مگر جناب حاجرہ شیطان کے چکر میں نہیں آئی. لیکن جب اسماعیل واپس آئے اور جناب ابراہیم نے یہ سوچ کر کے کہ واقعہ گزر گیا بتایا کہ ایسا ایسا حکم ہوا تھا اور میں نے لٹا دیا، یہ دمبا آ گیا، اور جناب اسماعیل کی گردن پر ایک خط دیکھا، نشان دیکھا چھری کا یہاں رکھی تھی. بس روایات میں ہے کہ یہی کہتی تھیں اور سوچتی تھیں کہ اگر دمبا نہ آتا تو کیا ہوتا، اگر اللہ نے دمبا نہ بھیجا ہوتا اور اسماعیل ذبح ہو جاتے تو کیا ہوتے. بیمار ہوئی اور اس کے بعد رحلت فرمائی، وہیں دفن ہوئی مکے میں. ماں کا دل ایسا ہوتا ہے. علامہ جمیل مزری نے اسی لیے کہا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جناب زینب کا مقابلہ کیا ہے کہ قتل فرزند پا راضی بے ارادہ تو نہ تھی، قتل فرزند پا راضی بے ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی. کیوں؟ انہیں معلوم نہیں تھا جب لے کے گئے تھے. اور جناب زینب نے کیا کیا ہے، آپ کا انداز کربلا میں کیا ملتا ہے. بچوں سے کہا ہے جان نثار کرنا ہے، ماموں پر جان فدا کرنی ہے. اون دیکھو، اسی لیے لے کے آئی ہوں محمد، کوئی ایک بچہ بھی نثار نہ ہونے پائے پہلے تم اپنی جان دینا. اندازہ کیجیے. اور جب جناب اون اور جناب محمد روز عاشورہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں تو امام، ارے ان کے لیے یہ بچے کیا تھے، یہ زینب کے لال ہیں. کیا وہ علی اکبر سے کم محبت کرتے ہیں جناب اون اور جناب محمد سے؟ کیا عباس سے کم چاہتے ہیں ان بچوں کو؟ مگر نہیں، عالم یہ ہے کہ امام اجازت نہیں دیتے، اور جب امام اجازت نہیں دیتے تو بچے بچے مایوس ہو جاتے ہیں. بس ایک مرتبہ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب زینب نے بچوں کو بلوایا, خیمے میں بلوایا, اور اس کے بعد کہا کیا میں اسی دن کے لیے تمہیں لے کے آئی تھی؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب میرا بھائی قتل ہو جائے تو تم جان دینے کے لیے جاؤ؟ وہاں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ جا کے جان نثار کرو گے, اور یہاں کربلا میں آنے کے بعد اب نہیں. شہزادوں نے فرمایا اماں جب ہم ماموں سے کہتے ہیں, ماموں رونے لگتے ہیں, گریا کرتے کہتے ہیں زینب کیسے برداشت کرے گی, میری بہن زینب کے دل پر کیا گزرے گی, ماموں کی یہ صدا آتی ہے ہمیں اجازت نہیں مل رہی. بھئی یہ سننا تھا جناب زینب نے کہا اچھا رک جاؤ. بلوایا ان ہنگامی حالات میں جہاں لاشوں پر لاشیں آ رہے تھے, حسین کو بلوایا. عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی کا احترام کرنا ہو تو اپنی چادر بچھائی جاتی ہے. ارے ابھی زینب کے سر پر چادر موجود ہے, وہ چادر جو زہرا کی چادر ہے جناب زینب.